کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے آٹھویں پارے ولو اننا کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کر دیں اور مردے زندہ ہو کر انہیں آ کے بتلائیں کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ ماننے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور اگر نیت خالص ہو تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر سینے کو کھول دیتے ہیں، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اور یہ سینے کے کھولنے کی وہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ سینے کے کھل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو گئی، بڑھ گئی۔ اللہ تعالی قیامت میں ایک سوال تمام انسانوں سے اور جنوں سے کریں گے، تمہیں ایک بات بتاؤ، ہم نے نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، تم تک پہنچے تھے یا نہیں؟ ان کی دعوت، ان کا پیغام تم تک کسی نے پہنچایا تھا یا نہیں؟ اور سب کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں، دعوت تو ہم تک پہنچ چکی تھی لیکن ہم نے سنجیدگی سے اسے اختیار نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، آٹھویں پارے میں 10 احکام موجود ہیں، اور غالباً یہ وہی ہیں جو توریت میں 10 کمانڈمنٹس کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ یوں ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اعلان فرما دیجئے کہ مندرجہ ذیل امور سے بچیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ عزیزان گرامی، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں ہم مسلسل یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی توحید کا ذکر فرماتے ہیں اور شرک سے منع فرماتے ہیں، اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر آ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جن کے حقوق ہیں اس دنیا میں وہ والدین ہیں۔ تو پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر دو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور نمبر تین، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نمبر چار، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ قریب نہ جانا بہت دلچسپ بات ہے، یعنی وہ سب باتیں جو کہ گناہ کا باعث بن سکتی ہیں ان سب کو حرام قرار دے دیا۔ نمبر پانچ، کسی کو قتل نہ کرو۔ نمبر چھ، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ مال تو کسی کا بھی نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہاں یتیم کا نام اس لیے لیا کہ یتیم کا مال کھانا سب سے زیادہ شرم کی اور سب سے زیادہ گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر سات، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر آٹھ، ہمیشہ انصاف کی بات کہو، خواہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ نمبر نو، اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ہر ایک سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اور سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں. اور نمبر 10 فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی غلط راہوں پر نہ چلو، ورنہ تم منتشر ہو جاؤ گے، پراگندہ ہو جاؤ گے، فرقوں فرقوں میں بٹ جاؤ گے. معلوم ہوا کہ فرقہ بندی سے بھی روکا جا رہا ہے، اور فرقہ بندی کا یہ سبب بتایا جا رہا ہے کہ صرف میرے سیدھے راستے پہ چلو، اگر اس سیدھے راستے کو چھوڑو گے، کوئی ادھر چل پڑے گا، کوئی ادھر چل پڑے گا، تو پھر کئی فرقے بن جائیں گے. ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، ہم نے اللہ کے رسول کو تمہاری طرف بھیج دیا، ہم نے انسانیت پہ حجت تمام کر دی، اب کوئی اس قابل نہیں رہا. قیامت میں کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ یار اگر ہم پہ اللہ کی کتاب نازل ہو جاتی یا ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیج دیا جاتا تو ہم ہدایت پا جاتے، یہ بات کہنے کے لائق کوئی نہیں رہا. اللہ نے رسول کو بھی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے کتاب بھی بھیج دی، ہدایت بھی بھیج دی، اب اگر کوئی اس کو نہیں اپناتا ہے تو اس کے پاس کوئی حجت اور کوئی بہانہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قول و قرار لیا گیا، ایک عہد لیا گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ کہا تو حضور سے گیا ہے لیکن یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے کہ بے شک میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں. عزیزان گرامی، یہ آیت ہمیں اللہ کے لیے خالص بنا رہی ہے، اخلاص للہ کی تعلیم ہے. پہلی دو باتیں، صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری ساری قربانیاں، مراسم عبودیت، اعمال عبادت، سب اللہ کے لیے، کسی اور کو سزاوار نہیں. سجدہ، رکوع، نماز کی ساری شکلیں، طواف، قربانی، نذر، نیاز، استغفار، استغاثہ، وہ سب چیزیں جو اللہ سے کی جاتی ہیں، صرف اللہ کو سزاوار ہے، یہ سب بنا صرف اللہ کے لیے. آگے فرمایا محیایا، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک پل، یہ بھی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گیا. اس سے آگے وہ مماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. بھئی ذرا سی مشکل بات ہے، نمازیں اللہ کے لیے پڑھ لی، عبادتیں اللہ کے لیے کر لیں، چلیے اللہ کے لیے جی بھی لیے، اپنے بس کی بات ہے کچھ کچھ، مرنا تو اپنے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ تو قول و قرار لے رہے ہیں کہ مماتی، میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری زندگی، ہم جینا، ایک ایک حیات کا پل، ایک ایک گھڑی، سب ہم اللہ کے لیے اس قدر خالص اور مختص کر دیں کہ وہ جب چاہیں موت عطا فرما دیں، موت اسی کے انہی کے راستے میں ہی آئے. کسی اور کے لیے ہم زندگی کا کوئی حصہ، کوئی وقت باقی نہ چھوڑیں، تب جا کے یہ تقاضا پورا ہوگا، مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. عزیزان گرامی، یہ اخلاص کی کیفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی ذات کو اپنا ہدف، اپنا مقصود اول، محبوب حقیقی ٹھہرا، اسی کو اپنی ترجیح اول ٹھہرا لیں، جب جا کے یہ اخلاص کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، سب اللہ کے لیے ہوگا، دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہاں غصہ ہے، سب اللہ کے لیے ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ بات بھی فرما دی کہ اگر تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ گے سارے کے سارے، تو سب ایک قوم بن جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے، اور اگر اس اخلاص میں کمی آ گئی، اللہ کی خاطر نہیں، کچھ اپنے نفس کی خاطر کر رہے ہیں، کچھ فلاں کی خاطر کر رہے ہیں، تو فرمایا پھر منتشر ہو جاؤ گے، پھر بٹ جاؤ گے، پھر فرقے فرقے بن جاؤ گے۔ اور فرمایا یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، جو گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کچھ واسطہ، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی شکل میں بھی یہ قبول نہیں ہے کہ اس قوم میں تفرقہ ہو۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ پھر سے قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے، اور اس میں ابلیس کی یہ ذہنیت دکھائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدہ مٹی کو نہیں کیا جا رہا، سجدہ آدم کو نہیں کیا جا رہا، سجدہ تو اللہ کے حکم سے کرایا جا رہا ہے اور اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے۔ بہت زمین، بہت ذہین اور بہت فلسفی بنتا ہے، اتنی سی موٹی سی عقل نہیں ہے اس ابلیس کو۔ اور پھر دیکھیں غلطی تو ہو جاتی ہے، حضرت آدم سے بھی ہو گئی، روکا گیا تھا کہ میاں درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، کھا لیا۔ غلطی شیطان سے بھی ہو گئی، لیکن بنیادی فرق، حضرت آدم کی جو غلطی ہے وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہے، اس لیے فوراً ندامت ہو گئی، معافی مانگ لی، اور نہ صرف معافی مانگی بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے بول سیکھے، فتاب علیہ، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کری، معافی مانگنے کا ڈرافٹ بھی اللہ میاں سے سیکھا۔ اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ معافی مانگتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ ایجنٹ سے اور بڑھ گئی برہمی مزاج دوست، اب وہ کرے علاج دوست جس کی